الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. زین محترم، سب سے پہلے میں پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاؤں گا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی اور اس نے مقرر ہمیں اس عادت سے نوازا کہ ہم ایسے ایک دور کے اندر کہ جہاں معنویت، دین اور پروردگار عالم کی عبودیت کے خلاف کئی کئی محاذوں کے اوپر دشمن برسر عمل ہے، اس نے ہمیں منتخب کیا کہ ہم اس کے دین کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کے دین کے بارے میں سوچیں اور اس دین کو دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچانے کے لیے اپنی مختصر کوششوں کو انجام دے سکیں. خالق متعال کا بے انتہا شکر کہ اس نے ہمیں سعادت سے نوازا. ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ پروردگار عالم کی دی ہوئی تمام نعمتیں، اس کی دی ہوئی تمام فضیلتیں کسی نہ کسی حساب کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں. اگر وہ ہمیں اور آپ کو یہ فضیلت دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کا ذکر کریں، اس کے منتخب خاندان سے وابستہ ہونے کی کوشش کریں، تو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں ہم سے حساب بھی لے گا. اگر وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل اسلام، اپنے آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں میں شمار کر سکیں، تو خالق متعال یقیناً اس پر ہم سے حساب بھی لے گا. اس کٹھن وقت میں جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جس کی شدت کو کم لوگ احساس کر پا رہے ہیں اور اس کی شدت مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اپنے آپ کو عظیم ذمہ داریوں کے لیے تیار فرمائیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے کہ پروردگار عالم کی حجت کا ساتھ دینا آسان کام ثابت نہیں ہوتا. اس کے لیے انتہائی تیاریوں کی ضرورت ہے، معنوی، جسمانی بھی اور سب سے اہم فکری اور عقیدتی. کوئی بھی معاشرہ اس وقت کامیابی حاصل کرتا ہے جب اس کی معرفت ایک خاص مقدار تک پہنچتی ہے. جہل میں مبتلا رہنے والا معاشرہ کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا. لفظ سے ذکر کر دینا حجت الہی کا ساتھ دینے کے لیے کافی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو سنتیں قرآن کریم کے اندر ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں، اس کے اندر اس نے مقرر بتایا ہے کہ زندہ حجت کے ساتھ رابطے کو آخر تک برقرار رکھنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. قوم بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، قوم یہود کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. یہ وہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی حجتوں کا تذکرہ اپنی زبانوں سے کیا، لیکن جب حجت کے وجود کے سامنے امتحانوں میں مبتلا ہوئے تو اس کے وجود کا انکار کر بیٹھے، اس کے وجود کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. لہذا اگر خدا نے متعال یہ فضیلت دیتا ہے کہ ہم صاحبان انتظار کہلا سکیں، تو یہ فضیلت اپنے اندر عمل کا تقاضا کر رہی ہے، اور اس کا ایک تقاضا یہی ہے جو میں اور آپ اس وقت انجام دے رہے ہیں، معاشرے کے اندر معرفت کی سطح میں اضافہ کرنا. عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ کوئی معاشرہ ذمہ داری ادا نہیں کر پائے گا اگر اس کے اندر معرفت نہ ہوئی، اور کسی فرد اور کسی معاشرے کے اندر اگر معرفت حاصل ہو جائے تو وہ اپنی تمام ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر سکتا ہے. لہذا اپنا سب سے زیادہ اصرار اپنے معرفت میں اضافے کے اوپر رکھیے. وہ معرفت کہ جو کبھی سن کر اور پڑھ کر حاصل ہوتی ہے، اور وہ معرفت کہ جو کبھی عمل کر کے اور عبادت سے حاصل ہوتی ہے. دونوں پر اپنی جد و جہد کو انجام دیجیے، اپنی ذات سے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اپنی عبادتوں کے ذریعے سے ان تعلیمات کی حقیقتوں کو اپنے دلوں پر منکشف ہونے کا موقع فراہم کر دیجیے. اگر ان دو راستوں کے اوپر ہم نے اور آپ نے محنت کی، تو پروردگار عالم کے لطف کرم سے اور انشاءاللہ اس کی حجت کے نظر عنایت سے ہم اور آپ معرفت حاصل کریں گے اور اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دے پائیں گے. اس توفیقات کو حاصل کرنے کے لیے باوجہ بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. آج کا ہمارا ٹاپک مشہور و معروف ٹاپک ہے، اس کے اوپر کئی دفعہ مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے بولا جا چکا ہے، اور ہم بھی اپنے طور پر کوشش کریں گے کہ اس اہم موضوع کے کچھ پہلوؤں کی آپ کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں تشریح کر سکیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اللہ کے نظام میں عبادتوں کے تصور کے اوپر کچھ غور کیا جائے۔ یہ کئی دفعہ آپ کے سامنے کہا جا چکا ہے کہ جب سے انسان روئے زمین کے اوپر ہے، کوئی نہ کوئی دین اور مذہب اس کے ساتھ رہا ہے۔ پروردگار عالم نے، خالق المتعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو اتنی اہمیت دی قرآن کریم کے اندر، اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ انسان دین کی قدامت کو اور دین کے پرانے ہونے کو احساس کرے کہ دین انسان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب سے روئے زمین کے اوپر انسان ہے، اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ کی ہدایت دین کی صورت میں اس کے ساتھ رہی ہے، اور یہ دین پروردگار عالم نے جو بھی نازل کیا ہے، چاہے وہ حضرت آدم کے زمانے میں ہو اور وہ ختمی مرتبت کے زمانے میں ہو یا ہمارے زمانے میں، فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ اس کے اندر ایک تسلسل ہے۔ وہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سادہ دین دیتا ہے کہ جس کے اندر تعلیمات میں پیچیدگی نہیں ہے، جس کے احکام بہت مختصر سے ہیں، یا خود ختمی مرتبت جب بعثت کے موقع پر تشریف لاتے ہیں، مکے والوں کو پیغام دیتے ہیں، تو نہ اس میں زکوٰۃ ہے، نہ اس میں نماز ہے، نہ اس کے اندر روزہ ہے، سادہ ترین تعلیمات ہیں، یہ بھی دین اسلام ہے۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور انہوں نے اسلام کی عظمتوں کو حاصل کیا، اور وہ بھی دین اسلام ہے کہ جو بعد میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے تشریح ہوتا رہا۔ یہ دین اسلام ایک ایسا نظام ہے جو اس دنیا کے لیے بھی تیار کرے جو آخرت میں ہمارے سامنے حاصل ہونے والی ہے، اور اس زندگی میں بھی ہماری تمام مصلحتوں کو پورا کرے، اور یہی جامعیت کا مطلب ہے۔ جب ہم کہتے ہیں دین جامع ہے، تو جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے کسی اور چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو میری زندگی کے اندر مفید ہو، کسی اور نظام سے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمارے پاس کوئی طالب علم آئے اور ہم سے یہ کہے کہ مجھے اچھا طالب علم بننا ہے تو میں کیا کروں، تو مجھے چاہیے اسی دین کے اندر غور کروں، اسی دین میں کچھ تعلیمات ایسی ہوں گی جو اچھا طالب علم بنائیں گی اسے۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مجھے اچھا تاجر بننا ہے تو میں کیا کروں، تو مجھے اسی دین میں غور کرنا چاہیے، اسی دین کے اندر وہ چیزیں ہوں گی جو اس کو اچھا تاجر بھی بنائیں گی۔ اور یہ سب کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ سب عبادتوں کے نظام سے ہی حاصل ہوگا۔ وہی چیزیں جن کو پروردگار عالم نے عبادت تعبیر کیا ہے، وہی چیزیں جس کو نبی اکرم کبھی واجب حرام اور کبھی مستحب مکروہ کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اسی میں ہماری زندگی، ہماری آخرت کی تمام بھلائیاں جمع ہوئی ہوئی ہیں۔ لہذا چاہے وہ ہماری جسمانی صحت کا معاملہ ہو، یہی مستحبات اور مکروہات ہماری جسمانی صحت کو بھی فراہم کریں گے، اور چاہے وہ ہماری قیامت کے دن حاصل ہونے والی مانوی ترقی کا معاملہ ہو، وہ مانوی ترقی بھی انہی مستحبات، مکروہات، واجبات اور حرام کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ ہم میں سے بہت کم لوگ دین کے اتنے جامع کردار کے اوپر کنونس ہوئے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے بہت ساروں کے ذہن میں اس طرح سے ہے کہ دین ایک ایسا کردار ہے جو آخرت کے لیے تیار کرے گا، لیکن دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوسرے نظام ہائے فکری کے اوپر غور کرنا پڑے گا، جبکہ ہم سمجھتے ہیں یہی ہماری غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے۔ یہ دین جامع ہے، اس دین کو پروردگار عالم نے قیامت تک کے انسانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ ڈرائیونگ اس دین کے اندر نہ سکھائی جائے، کیونکہ ڈرائیونگ انسان کی بنیادی طلب نہیں ہے، وہ انسان سیکھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جب راستہ چلے تو اس کے اخلاقیات کیا ہونے چاہیے، یہ دین سکھائے گا۔ یہ کہ جب یہ اپنے سفر کے اوپر چلے تو اس سفر کو کس مقصد کے لیے انجام دے، یہ دین سکھائے گا۔ قرآن کریم یہ نہیں سکھائے گا کہ آپ کارخانہ لگائیں تو کارخانے کے اندر کون سی ٹیکنالوجی استعمال کریں، لیکن وہ ضرور آپ کو بتائے گا کارخانہ کیوں لگایا جائے، کارخانے کی تولید کو کہاں پہ خرچ کیا جائے، کارخانے سے جو کمایا جائے تو اس کو کہاں پہ خرچ کیا جائے۔ یہ تمام تعلیمات دین اسلام دے گا۔ لہذا آپ یقین فرمائیے، اگر ہم سے کوئی یہ کہے اس معاشرے کے اندر نامنی ہے، اس معاشرے کے اندر بے روزگاری ہے، اس معاشرے کے اندر غربت ہے، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ سادہ ترین حل دین اسلام پر توجہ دینا ہے۔ بدقسمتی سے ہم پورے معاشرے کو یہ حل دینا چاہتے ہیں، خود اپنی ذات پر پہلے اس حل کا نفاذ نہیں کر پا رہے۔ اور اس حل کا نفاذ کس طرح سے ہوتا؟ وہ یہ کہ میں سمجھتا کہ میری کامیابی صرف دین کی پیروی کے اندر ہے، یہی عبادتوں کا تصور ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ جب نبی اکرم کے زمانے میں کسی مسلمان کے سامنے کوئی عبادت کہی جاتی تھی، نبی اکرم فرماتے تھے اس عبادت کو انجام دو، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اس عبادت کو اپنی مانوی ترقی کے لیے استعمال کرتا تھا، دین کی کامیابی کے لیے کچھ اور سوچتا تھا، نہیں ایسا نہیں تھا، یہی سب کچھ ہے، ہم اس بات کے اوپر کنونس ہو جائیں، یہ عبادت کی جامعیت ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو حج عبادتوں میں ایک منفرد عبادت ہے، آپ عبادتوں کی مختلف کیٹیگریز بنا سکتے ہیں، مثلا کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو انفرادی عبادتیں ہیں، اس میں اجتماعی کردار بھی آتا ہے لیکن بنیادی طور پر انفرادی ہے، جیسے نماز کی عبادت، نماز ظاہری طور پر اگر دیکھیے اجتماعی کردار بھی آتا ہے، جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، خاص کر وہ عید کی نماز جو انشاءاللہ اللہ کی معصوم حجت کے پیچھے میں اور آپ ادا کریں، ان کے زمانے کے اندر ادا کریں، لیکن جو بھی جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ نماز کا ایک اجتماعی کردار ہے، لیکن خود نماز ایک انفرادی عمل نظر آتی ہے کہ انسان خالق کے ساتھ ایک رابطہ بنائے اور اس رابطے کے اندر اپنے آپ کو ترقی دینے کی کوشش کرے۔ اگر آپ زکوٰۃ کے اوپر توجہ دیں تو زکوٰۃ کے اندر بھی معنویت ہے، زکوٰۃ غریبوں کا پیٹ بھرنے کے لیے بعد میں ہے، زکوٰۃ نفس کی پاکیزگی کے لیے پہلے ہے، زکوٰۃ کا بھی معنوی کردار ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر کوئی دیکھے تو اس کو زکوٰۃ مالی عبادت لگے گی، مال کی عبادت ہے زکوٰۃ، لہذا جس کے اندر نصاب فراہم نہیں ہوا ہوا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ مال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ورنہ یہ زکوٰۃ آنکھ کی بھی ہو سکتی ہے، یہ زکوٰۃ علم کی بھی ہو سکتی ہے، جس کے اندر حد نصاب نہ بھی ہو اس پر بھی علم کی زکوٰۃ واجب رہے گی، اس پر بھی بدن کی زکوٰۃ واجب رہے گی، اسی طرح مختلف عبادتوں کو کیٹیگریز میں ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ حج پر توجہ دیں، حج ایک ایسی عبادت لگے گی جو انسانی وجود کے ہر پہلو کو عبادت کی طرف لے جائے گی، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو عبادت کے اندر مبتلا کر دے گی اور اس عبادت کے ثواب سے مزین کرے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے حج کرنا ہے، حج کے اندر ایک خرچہ ہے، لہذا اس کے اوپر روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہر حج کا اپنا ایک خرچہ ہے، اس خرچے کو نبی اکرم کے زمانے میں بھی لوگ احساس کرتے تھے، حتیٰ جب نبی اکرم مدینے کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے تب بھی حج کا خرچہ تھا، اس زمانے میں مدینے سے مکہ جانے کو خرچہ سمجھا جاتا تھا، اور لوگ نبی اکرم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اے نبی، عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ یہ خرچہ خود ایک عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ انسان کیوں حج کے لیے اتنا خرچ کرے، اور میرے خیال میں آج کے زمانے میں اس کے خرچے سے بڑھ کر اتنا وقت نکالنا یہ خود ایک خرچ بن گیا ہے کہ اتنا وقت کیوں نکالا جائے، خدا تعالیٰ نے اس کی فضیلت رکھ دی کہ آپ وقت نکالیے اس کے لیے۔ پھر جو حج کرنے کے آ چکے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ حج کتنی بڑی جسمانی مشقت کا نام ہے، حج میں بے پناہ جسمانی مشقت ہے، کیوں کوئی یہ جسمانی مشقت اٹھائے، اتنی سخت جسمانی مشقت اس کے اندر ملوث ہو رہی ہے۔ اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے تو وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے حج صبر کی کتنی بڑی پریکٹس ہے، جس میں صبر نہ ہو میں نے نہیں خیال وہ حج کر پائے گا۔ اگر آپ حج کو دیکھیں گے، اچھا جس کے اندر لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کا جذبہ نہ ہو وہ حج نہیں کر پائے گا، شاید مفید حج انجام نہیں دے پائے گا۔ اگر آپ حج میں تصور کریں، ہر قسم کی عبادت حج میں آ جائے گی۔ فرض فرمائیے ایک انسان ہے جو اپنے بیوی بچوں سے علیحدہ نہیں رہ سکتا، پھر اس کا مطلب ہے یہ حج نہیں کر پائے گا، اس میں ایک پہلو یہی ہے کہ آپ کو اپنے اہل خانہ سے دور رہنا پڑے گا۔ اگر آپ حج کو دیکھیں تو لگے گا جیسے آپ کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں ہوگا جو اس حج کے اندر مشکل سے دوچار نہ ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی کام انجام نہ پائے۔ اس اعتبار سے حج ایک منفرد عبادت بن جاتی ہے۔ اب میری کوشش آپ کے سامنے یہ ہوگی کہ میں عبادت کے اور خاص کر حج کے دو پہلوؤں کو اور آپ کے سامنے تشریح کروں، اور اس کے بعد ہم عبادت کی اس خاص عبادت کے فلسفے کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ حج کی اہمیت کے اوپر بے پناہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں جو خاندان اہل بیت کی طرف سے ہیں، نبی اکرم بے شمول، قرآن کریم کے اندر آیات کریمہ۔ نبی اکرم کی وہ روایت آپ سب نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ نبی اکرم نے فرمایا میرے لیے فرق نہیں پڑتا، اگر کوئی حج واجب ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو میرے لیے فرق نہیں پڑتا کہ یہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، فرمایا ہماری امت سے باہر ہے، یہ یہودی کہلائے یا نصرانی کہلائے ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ اصل قرآن کریم نے کعبے کو ایک عجیب طرح سے دیکھا ہے، حج کو ایک عجیب طریقے سے دیکھا ہے، کہا یہ قیامن للناس ہے، لوگوں کا قیام، لوگوں کی بقا اس حج سے ہے، لوگوں کا زمین پر باقی رہنا حج سے ہے۔ اب یہاں عبادت کا ایک پہلو ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم سمبولک پہلو کہتے ہیں، جس کے اوپر ہم انشاءاللہ دوسرے سیشن میں زیادہ تفصیل سے بات کر پائیں گے، کہ ہر عبادت کی ایک علامتی حیثیت ہے. مثلا آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز میں آپ نے تکبیرۃ الاحرام ایک دفعہ کہی ہے اور اس سے پہلے اذان اور اقامے کے اندر دو دو دفعہ تکبیر کہی ہے، وہاں دو کیوں ہیں، یہاں ایک کیوں ہے؟ مثلا نماز میں دو دفعہ آپ سجدہ کرتے ہیں، ایک دفعہ رکوع کرتے ہیں، دو سجدے کیوں ہیں، ایک رکوع کیوں ہیں؟ یہ وہ فلسفے ہیں عبادات کے جو سارے کے سارے علامتی ہیں، یعنی جس کی علامت معنویات کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، ہم لوگ بظاہر اس کے درک سے عاجز ہیں. لہذا ہم سے کوئی کہے ایک رکوع کیوں ہے، دو رکوع کیوں نہیں ہے، دو سجدے کیوں ہیں، ایک سجدہ کیوں نہیں ہے، تو ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. کیوں؟ اس کا علامتی پہلو ہے، اس کا ایک معنوی پہلو ہے جس کو ہم نہیں جان پائیں گے. ہر عبادت کے اندر اس قسم کا ایک معنوی پہلو ہے. اب مشکل ہمارے ساتھ یہ پیش آتی ہے کہ لوگ فلسفے اور معنویات پر توجہ دیے بغیر صرف عبادت کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. کرنٹ پوزیشن دیکھ لیجئے حج کی، آپ حج پہ تشریف لے جائیں اور جو لوگ حج انجام دے رہے ہیں، جو حاجی حج انجام دے رہے ہیں، اگر کوئی اپنے طور پر یہ کوشش کرے، دیکھنے کی کوشش کرے ان میں سے کتنے لوگ با معرفت ہیں. مثال کے طور پر پاکستان سے فرض فرمائیے 150,000 حاجی جا رہے ہیں، کتنے با معرفت ہوں گے؟ کتنوں کے اندر حج کی معرفت ہوگی؟ فرض فرمائیے 25,00,000 لوگ سعودی عرب سے باہر، حجاز سے باہر آئیں طواف کرنے کے لیے، حج بیت اللہ انجام دینے کے لیے، ان 25,00,000 میں سے کتنے لوگ اہل معرفت ہوں گے؟ اگر پانچویں امام کی اس حدیث پہ توجہ فرمائیں، ما اکثر الحجیج زجیج و اقل الحجیج، حج کرنے والے تو بے تحاشا ہیں، کم ہیں، بہت کم ہیں، رونے والے گریا کرنے والے بے تحاشا ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور اگر ہمارے برے صغیر کا ہو تو میرے خیال میں اپنے منہ پہ تھپڑ بھی مار رہا ہوتا ہے، سارے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حاجی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اچھا اگر ایسا ہے کہ یہاں پر اہل معرفت کم ہیں تو کیا اس کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے؟ کیا اس حج کی کوئی اہمیت ہے؟ یہاں پر آپ کو عبادت کے کردار پر غور کرنا ہوگا، خاص کر حج جیسی عبادت کے. مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے، ہمارے سامنے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ 25,00,000 حاجیوں میں سے اہل معرفت شاید 5% ہوں گے. محض شیعہ ہونا بھی اہل معرفت نہیں کہلائے گا. خاندان اہل بیت کا ماننے والا ممکن ہے حج کرنے کے لیے جائے، معرفت ہی نہ ہو اس کو. کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہوں گی، نہیں معلوم خود بھی ہم انہی لوگوں میں سے شمار کیے جا رہے ہوں، ہمیں کیا معلوم. اب سوال یہ ہے، آیا اس حج کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ فرض فرمائیے 35,00,000 لوگ جمع ہو گئے، 5% اس میں اہل معرفت ہیں، ان 95% کی کوئی اہمیت ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں حج کا ایک کردار سمجھ میں آئے گا. حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا ہونا اہم ہے، انفرادی حیثیت ایک علیحدہ مقام ہے. بیت اللہ ایسی جگہ ہے جس کے گرد لوگوں کا ہونا اہم ہے، چاہے ان کو کچھ ملے چاہے ان کو کچھ نہ ملے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے میں حکومت بنی امیہ کی حکومت تھی یا بنی عباس کی حکومت تھی؟ کبھی اہل بیت نے کہا کہ یہ حکومت بنی امیہ اور بنی عباس کی ہے، اس زمانے کا حج محترم نہیں ہے؟ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے ہمارے پاس کہ نہیں حج محترم ہے. کیوں حج محترم ہے جبکہ حاجی محترم نہیں ہے اس وقت، پھر بھی حج محترم ہے؟ یہ کعبہ اللہ کی فضیلت ہے، یہ بیت اللہ کی فضیلت ہے، اس کے گرد انسانوں کا ہونا ضروری ہے، چاہے ان انسانوں کے پاس معرفت نہ ہو، ہونا ضروری ہے وہاں پر. اصل کعبہ بیت اللہ خالی ہو جائے، روایتوں نے فرمایا زمین ختم ہو جائے گی. کعبہ کے گرد لوگوں کا ہونا ضروری ہے. لہذا آپ کبھی یہ تجربہ کیجئے کہ حج کے ایام میں کبھی دوسری منزل پہ تشریف لے جائیے، اب تو دوسری منزل بنی ہوئی ہے، اوپر سے نیچے منظر دیکھیے، اس منظر میں آپ کو کسی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. یہ ایک اچھی بات ہے کہ اب آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کی معرفت کتنی ہوگی کیا نہیں ہوگی. اوپر سے منظر دیکھیے اور ہزاروں انسانوں کا اس گھر کے گرد گھومنا دیکھیے گا. معمولاً اس منظر کو دیکھ کر آپ کو عظمت خدا اپنے دل میں احساس ہو، خدا کے دین کی عظمت یہ عظمت ہے. اصل یہ بھی اہم نہیں ہے کہ 1 ارب اور چند کروڑ مسلمان اپنے اندر معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. یہ مسلمان ہیں یہ خود ایک اہمیت رکھنے کا معاملہ ہے، یہ خود اہمیت کا حامل ہے. 35 لاکھ لوگ جمع ہو رہے ہیں طواف کر رہے ہیں, اس کی اہمیت نہیں ہے. اس فرد کے اندر معرفت کتنی ہے, یہ کہ یہ جمع ہو رہے ہیں یہ خود اہمیت کا معاملہ ہے. یہ عبادت کا ایک عجیب کردار ہے. عجیب کردار کیا کردار ہے؟ جب اس فرد کو کچھ نہیں مل رہا تو باقی پھر کیا رہ گیا یہاں پر؟ اصل اس فرد کو ملے یا نہ ملے, اس اجتماع کا ایک پیغام ہے, ایک حق اس کے اپنے اندر ہے. اس اجتماع میں ایک حق ہے. بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. فرض فرمائیے آج آپ اس دنیا کے اندر غور فرمائیں, جو عید قربان کے اوپر قربانیاں انجام پاتی ہیں, کتنے لوگ اہل معرفت قربانی کرتے ہیں کراچی کے اندر؟ بھائی لوگ قربانی کر رہے ہیں, بکرے کی, گائے کی, دمبوں کی قربانی ہوگی ابھی عید قربان کے اوپر. کتنے لوگ واقعا اہل معرفت ہیں؟ ایسے ایسے جملے سننے میں آئیں گے آپ کو, ہماری قربانی گلی کی سب سے بڑی قربانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اللہ کے نزدیک شاید ہی کوئی حیثیت بن پائے. اچھا ایسی ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے میں آئیں گی, سننے میں آئیں گی, آپ کہیں گے بھائی اس قربانی کی کیا اہمیت ہے. لیکن یہ کہ معاشرہ عید الاضحیٰ کے دن آئے قربانی دے, اس کی اہمیت ہے. اس کی اہمیت ہے. روایت میں ہمارے پاس موجود ہے, روایت میں آئے کسی نے آ کر پوچھا مولا قربانی نہ دیں پیسہ صدقہ دے دیں, یہ خدا پسند کرے گا؟ عقیقے کے بارے میں سوال ہوا. بچے کا عقیقہ ہے مولا پیسہ صدقہ دے دیں قربانی نہ ہو, یہ خدا پسند کرے گا؟ اس روایت میں ایک پہلو کو بیان کیا گیا, اس میں یہ کہا گیا خدا چاہتا ہے خون بہتا ہوا نظر آئے. خدا چاہتا ہے خون بہتا ہوا نظر آئے. کیوں, کیا مصلحت ہے؟ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے, اس کا اپنا ایک درس ہے, اس کی اپنی ایک حقانیت ہے. اب ایک قانونی کلیت میں ذہن میں رکھ لیجئے, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک قوم کسی با فضیلت عمل کو انجام دے رہی ہوتی ہے, خود کچھ نہیں حاصل کرتی لیکن اس عمل کی فضیلت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس عمل کے اندر حق کا کوئی پیغام چھپا ہوتا ہے جس کو خدا نے بچانا ہوتا ہے. یوں احساس ہوتا ہے جیسے دور سے عزاداری سعید و شہدا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. اس عمل کی اپنی فضیلت ہے, چاہے کرنے والا معرفت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. حج کے ساتھ بھی ایسے ہی لگتا ہے. یہ عمل ہونا فضیلت دلا رہا ہے, یہ عمل ہونا پیغام دے رہا ہے, چاہے فرد کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بس ہمیں عبادت کے اندر بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. صرف ہونا کافی نہیں ہے, ہونے کا تو اپنا ایک اثر ہے, اس کا اپنا ایک پیغام ہے, اس کی اپنی ایک فضیلت ہے. اگر میں چاہتا ہوں ذاتی طور پر بھی مجھے کچھ ملے تو مجھے خود فلسفے کو سمجھنا پڑے گا, مجھے خود معرفت لینی پڑے گی. بس کوئی یہ کہے کہ دیکھو بھائی 35 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کچھ اچھا ہو رہا ہے, تو ہم کہیں گے اچھا تو ہو رہا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن فرد کو کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کب گارنٹی ملے گی؟ جب فرد صاحب فضیلت ہوگا, جب فرد صاحب معرفت ہوگا. معرفت حاصل کرے گا, فضیلت ملے گی. اگر وہ معرفت نہیں ہوئی, وہ فضیلت نہ پہ پائے, تو پھر عمل کی اثر میں تو یقیناً کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا لیکن اس فرد کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بات عبادت کے اندر یہ ہو گئی جو میں نے آپ کے طور پر آپ کے سامنے بیان کیا, اس کو میں بتا دوں دوبارہ سے. ہم نے یہ عرض کرنا چاہا کہ بعض اوقات عبادت انجام پاتی ہے, اس کا اثر بھی ہوتا ہے, فرد کو کچھ نصیب نہیں ہو پاتا. کیوں؟ کیونکہ صاحب معرفت نہیں ہے. اگر چاہتا ہے کچھ نصیب ہو, صاحب معرفت ہونا پڑے گا. آپ اس دفعہ قربانی دینے کے لیے کھڑے ہوں, کراچی بھر کے اندر قربانی ہو رہی ہے, اس پورے قربانی ہونے کی فضیلت ہے, لیکن آپ کو فضیلت چاہیے تو آپ کو قربانی کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی. وہ معرفت حاصل کر لیجئے, آپ کو فضیلت مل جائے گی. دوسری بات جو عبادت کے حوالے سے انتہائی اہم ہے, وہ یہ کہ بعض اوقات عبادت انجام پاتی ہے لیکن موجودہ زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا. عبادت انجام پاتی رہتی ہے لیکن زندگی پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا. کیسے؟ جیسے یہ نمازیں جو برائی سے نہیں روک پا رہی. قرآن کریم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز یقیناً بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے جو بے حیائی اور برائی سے نہیں روک رہی. راشی گناہگار فاحش نماز پڑھ رہا ہے, نہ راشی کو رشوت سے روک رہی ہے اور نہ فحشا پھیلانے والے کو فحشا سے روک رہی ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پر ایک دوسری چیز نظر آتی ہے, وہ یہ کہ اگر معرفت نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر کوئی فضیلت نہیں مل پاتی بلکہ اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں. انفرادی سطح پر ممکن ہے معاشرتی سطح پہ کچھ فوائد حاصل ہو رہے ہوں, انفرادی سطح پر فائدے ختم ہو جائیں گے. ان انفرادی سطح پر حاصل ہونے والے فائدوں کو اگر چاہتا ہے کوئی تو کیا کرے, پھر دوبارہ وہی معاملہ ہے, معرفت حاصل کرے, سمجھنے کی کوشش کرے. بس عبادت موجودہ زندگی کو بدلے. اب ذرا سوچئے, اس طرح سے ہوا کہ آج میں نے فجر کی نماز صبح 2 رکعت پڑھی, کوئی مجھ سے پوچھے کیوں پڑھی یہ, میں کہوں گا یہ مجھے قیامت کے دن بہت ساری جزا دلائے گی. تو کیا پوچھنے والا یہ نہیں پوچھ سکتا, اس وقت دنیا میں اس کا اثر کیا ہوا یہ بتاؤ. آئے یہ سوال بیجا ہے یا بجا سوال ہے؟ ہمارے خیال میں بالکل بجا سوال ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں عبادت آپ کو قیامت کے دن اثر دلائے گی, پہلے یہ بتائیے آپ کی زندگی پہ کوئی اثر پڑا؟ اگر یہ عبادت اسی وقت آپ کی ذات کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں لا پا رہی, تو کیا تضمین ہے کہ یہ قیامت کے دن اثر دکھائے گی یا نہیں دکھائے گی؟ اے خدا نے عبادتیں ایسا اکاؤنٹ رکھا ہے جو صرف قیامت کے دن اثر دکھائیں گی؟ یہ عبادت کا دوسرا پہلو ہے. نہیں صاحب, عبادت اس دنیا کے اندر اثر دکھائے گی. ہو ہی نہیں سکتا خدا ایسی عبادتیں دیتا رہے جس کا دنیا میں کوئی اثر نہیں ہوگا, صرف قیامت کے دن کے لیے خزانہ ہے. خدا کا دین ہے, خدا کا دین آخرت اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ ڈیل کرنے کے لیے نہیں آیا. یہی نماز دنیا میں اثر دکھائے گی, یہی نماز آخرت کے اندر کامیابی دلائے گی. یہی حج دنیا کے اندر اثر دکھائے گا, یہی حج آخرت کے اندر اثر دکھائے گا. آپ کا یہی بیت اللہ کے گرد گھومنا یہاں پر بھی مؤثر ہے, وہاں پر بھی مؤثر ہے. بس اگر یہاں تاثیر نہیں مل رہی تو پھر شک کرے کہ آخرت میں بھی کچھ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے. جیسا کہ مثلاً شہید دستغیب نے اپنی کتاب خاشعین کی نماز میں کہا, ایک بڑا بہت نفیس جملہ لکھا. یہ کتاب بہت عجیب کتاب ہے, اگر آپ نے اب تک نہیں پڑھی ہے تو اس کو ضرور پڑھیے, اور اگر ایک دفعہ پڑھی ہے تو کم از کم 2-3 دفعہ اور پڑھیے. یہ کتاب بہت عجیب کتاب ہے. شاید شہید دستغیب کی معنویت اس کے ترجموں میں بھی نظر آ رہی ہے. بعض اوقات ترجمے ایسے ترجمے ہوتے ہیں جو معنویت سے محروم کر دیتے ہیں لگتا ہے, لیکن یہ کتاب عجیب کتاب ہے. شہید دستغیب نے اس میں ایک معیار دیا, کہا اگر چاہتے ہو یہ دیکھو نماز کتنی قبول ہے, تو یہ دیکھنا نماز میں کتنی دیر اللہ پہ توجہ رہی ہے, اسی حساب سے قبول ہے. بس اگر میری توجہ 4 رکعت نماز میں 2 منٹ رہی ہے, 2 منٹ کی قبول ہے, باقی قبول نہیں ہے. پھر حتیٰ اس پر بھی بحث کی ہے کہ اگر قبول نہیں ہے تو خدا نے اس کو منع کیوں نہیں کیا. بھئی خدا کہہ دیتا کہ 4 رکعت نماز اس وقت برطرف ہوگا اس کی ذمہ داری جب 4 رکعت میں توجہ بھی رہے, تو اس کی انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں کیوں خدا نے اس کو واجب نہیں کیا. لیکن قبول اتنی ہے. حج کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. حج کر کے آئیے, اپنے اندر پوچھئے کچھ تبدیل ہوا؟ نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حج کا کوئی خاص مسئلہ حل نہیں ہو پایا. اصلا حج کے دیکھیے اثرات کیا ہیں, ایک دو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اہل بیت کے جملات کی معنویت حاصل کرنے کے لیے. امام علی مقام نے حج کی فضیلت میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فما حج البیت والعمرہ فانہما تنفیان الفقر وَيُكَفِّرَانِ الذَّنْبَ وَيُوجِبَانِ الْجَنَّةَ. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ, یہ 2 عبادتیں فقر کو ختم کر دیتی ہیں, گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں, اور جنت کو واجب قرار دے دیتی ہیں. فقر ختم ہو جائے گا, گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا, جنت واجب ہو جائے گی. جس کے پاس یہ 3 چیزیں حاصل ہو رہی ہوں, ایک کو آپ کہیں گے مادی ہے, 2 تو مانوی ہیں, یہ 2 مانوی سعادتیں حاصل کریں اور مجھے اپنے اندر کچھ پتا نہ چلے, ہوگا ایسا؟ مثلا فرض فرمائیے, بالکل بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, فرض فرمائیے میں نے اپنی زندگی میں کوئی موقع حاصل کیا, کوئی سعادت حاصل ہو گئی. مثلا کسی امام کے وجود مقدس سے میرا کوئی رابطہ بن گیا, آئے اس رابطے کا کوئی اثر ہوگا میرے اوپر یا نہیں ہوگا؟ اینن ہونا چاہیے, مجھے اندر احساس ہونا چاہیے کہ بھئی یہ رابطہ ہوا ہے, کوئی رحمت مجھے ملے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ رحمت ملی یا نہیں ملی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حج کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. آپ حج کر کے آئیں, روایت کہہ رہی ہے کہ آپ کے اندر سے فقر کا خاتمہ ہو جائے گا, آپ کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی, آپ کے گناہ سارے کفارہ دے دیے گئے ہیں. اس کے بعد کوئی کہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کچھ ہوا بھی یا نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے اسے سوچنا چاہیے ایسا حج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، حج کی بھی کوئی اثرات ہیں یا نہیں ہیں. بس یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اس حج کے لیے معرفت درکار ہے. اب میں چند روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلے نہج البلاغہ سے چند روایات، چند خطبات عرض کروں گا، اور اس کے اوپر ذرا سا توجہ فرمائیے گا، اور انشاءاللہ اس کی بحث کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. امیر المومنین نے حج کی فضیلت نے متعدد جگہ پر نہج البلاغہ میں جملات ارشاد فرمائے ہیں. امیر المومنین کا ایک خاص طریقہ کار ہے نہج البلاغہ کے اندر، اس کے اندر علامتیں ہیں، اس کے اندر بیانات خاص ترتیب کے ساتھ بیان ہوتے ہیں، علم کی ایک خاص درجے کو بیان کیا جاتا ہے. نہج البلاغہ میں قرآن کریم کے مقابلے میں آسانی ہے، خود قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے آسان کر کے نازل کیا ہے، لیکن قرآن کریم کے مقابلے میں نہج البلاغہ میں آسانی ہے. مشکل اس کے الفاظ میں ہے، الفاظ میں مشکل ہے. تو ہم بہرحال ترجمہ پڑھیں گے عربی، اس سے صرف تبرکاً ایک دو جملات عرض کریں گے، پھر ترجمے کی طرف جائیں گے، اس کے اوپر تھوڑا سا آپ غور فرمائیے گا. امیر المومنین نے خطبہ نمبر 192 کے اندر یہ جملات ارشاد فرمائے، الا ترون ان اللہ سبحانہ اختبر الاولین من لدن آدم صلوات اللہ علیہ للآخرین من هذا العالم باحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بیت الحرام الذي جعله للناس قیاما ثم وضعه باوعر بقاع الارض حجرا واقل نتائق الدنيا مدرا وأزيق بطون الأدوية قطرا بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة. امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آدم سے لے کر اب تک آنے والے تمام انسانوں کو چند پتھروں کے ذریعے سے آزمایا ہے. کن پتھروں کے ذریعے سے؟ بیت اللہ کے پتھروں کے ذریعے سے. بیت اللہ ظاہری طور پر پتھروں کے مجموعے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور کیا ہے بیت اللہ کے اندر؟ اور جو امیر المومنین نے جملہ ارشاد فرمایا، حضرت آدم یہ خود کعبۃ الحرام کی قدمت کو ظاہر کرتا ہے کہ کعبہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بنا ہے، لیکن موجود حضرت آدم کے زمانے سے تھا. فرمایا حضرت آدم سے لے کر اب تک انسانوں کو چند پتھروں کے ذریعے سے آزمایا. ترجمہ دیکھیے، کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ پروردگار عالم نے آدم کے دور سے آج تک اولین و آخرین سب کا امتحان لیا ان پتھروں کے ذریعے جن کا بظاہر نہ کوئی نفع ہے نہ نقصان، نہ ان کے پاس بصارت ہے اور نہ سماعت، لیکن انہی سے وہ اپنا محترم مکان بنوا دیا جسے لوگوں کے قیام کا ذریعہ قرار دیا. خدا متعالی ان پتھروں کے ذریعے سے آزماتا ہے تمام انسانیت کو، کہتا ہے ان پتھروں کے گرد طواف کرو. کیا حکمت ہے؟ اور بہت وہ پرانا سوال دوبارہ سے یہاں دہرائے جانے کے قابل کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک طرف سے خدا متعال کہتا ہے بتوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ جو پتھروں کے ہیں، دوسری طرف سے خود پتھر کھڑے کر کے کہتا ہے ان کے سامنے طواف کرو، تو یہ کام کیوں کیا؟ اثرن ایک طرف سے کہتا ہے پتھروں کی پوجا نہ کرو جو بتوں کی طرف ہو، دوسری طرف سے کہتا ہے حجر اسود کا بوسہ لو اس میں فضیلت ہے، یہ کام کیوں ہے؟ ایک تو اس کی معنوی تشریح ہے جس کی طرف میں نے عرض کیا ہم دوسرے سیشن کے اندر اشارہ کریں گے. سادہ ترین تشریح کیا ہے؟ یہ خدا متعال کا حکم ہے، بندوں کو آزماتا ہے، کہتا ہے وہ کرو جو میں چاہتا ہوں کہ کرو. تم پتھر اٹھاؤ اس کے سامنے سر جھکاؤ یہ تمہاری بت پرستی ہے، میں پتھر نصب کروں اس کے سامنے سر جھکاؤ یہ بندگی ہے. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، وہ جس پتھر کو منتخب کرے اس میں فضیلت ہے، میں جس پتھر کو منتخب کروں اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. عمل وہی عمل ہے، وہی سر جھکانا ہے، وہی چومنا ہے، وہی چکر لگانا ہے. کہتا ہے میں پتھر رکھوں گا تب طواف بنے گا، تم پتھر رکھو گے تمہاری بت پرستی کہلائے گی، وہ پتھر تباہ کر دیں گے جو تم رکھو گے، اور جس پتھر کو ہم نے رکھا کسی نے آنکھ اٹھا کر ابھی دیکھا تو اس کے وجود کا خاتمہ کر دیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے، خود قرار دیتا ہے، کہتا ہے میں مالک ہوں، اس میں عظمت قرار دے دیتا ہے. اصل روایتوں میں لکھا ہے جس کسی نے کعبۃ الحرام کو بری نظر سے دیکھا خدا اس کو جڑوں سے اکھیڑ دے گا، ختم ہو جائے گی اس کی سب کچھ. بہترین مثال ابرہا کی مثال بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب ایسے ہی. ایک وجہ جو موجودہ کعبے کے حکمران اور اس سے پہلے والے ان کے اجداد کعبے کو نقصان نہیں پہنچاتے, ایک وجہ یہی ہے, بہت اچھی طرح جانتے ہیں جس کسی نے اس گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ملیا میٹ ہو جائے گا. کیوں اب تک کفار نے اس گھر کو برباد نہیں کر دیا؟ دیکھیے سوچنے والی بات ہے, انگریزوں کا قبضہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے پورے عالم اسلام کے اوپر تھا, 10,000 کوششیں کی انہوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے, کعبے کو برباد کر لیتے نعوذ باللہ تعالی, کیوں برباد نہ کر سکے؟ اس موقع پر ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, امام معصوم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی خاطر علم حاصل کرے, اللہ کی خاطر اس پر عمل کرے, خدا اس کے خوف کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا. یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا خوف دشمنوں کے دل میں اللہ نے بٹھایا ہے, اللہ کا گھر ہے, خوف بٹھا دیا اس نے کفار کے اور دشمنوں کے دلوں کے اندر, کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. یہ اس کی سیرت ہے, یہ ہے حج بیت اللہ, یہ ہے حج کا محور. اصل حج کا محور تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں مجھے, کہ پورے حج کے اوپر اگر توجہ فرمائیں تو آپ کو تین چیزیں بہت زیادہ اہم نظر آئیں گی. ایک, خود خانہ کعبہ, حج کا بالکل سینٹر پوائنٹ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ خانہ کعبہ ہے اللہ کے منتخب چند پتھر جن کو وہ احترام دیتا ہے اور اس کے اوپر عظمتیں نثار کر دیتا ہے. دوسری چیز جو نظر آتی ہے حج کے اندر, وہ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کا کردار ہے, کہ مکمل نافذ ہے حضرت ابراہیم کا کردار اور آل ابراہیم کا کردار, چاہے وہ حضرت ابراہیم کی سنتیں ہوں جو حج کے اندر نظر آتی ہیں, چاہے وہ بی بی ہاجرہ کا کردار ہو جو صفا و مروہ کے معاملے کے اندر ہے, اور چاہے وہ حضرت اسماعیل کا کردار ہو جو آب زمزم کے اندر ہے. تیسری چیز جو حج میں نظر آتی ہے وہ درس اور عبرت ہے جو حاجی کو ملنی چاہیے. یہ تین چیزیں جو حج کے اندر بارز ہیں, جو ہمارے سامنے بہت زیادہ آتی ہیں. میں اس خطبے کے چند جملات اور عرض کر دوں. فرمایا, پھر خدا نے اسے ایسی جگہ قرار دیا جو روئے زمین پر انتہائی پتھریلی بلند زمینوں میں, انتہائی مٹی والی وادیوں میں, اطراف کے اعتبار سے انتہائی تنگ ہے. اس کے اطراف سخت قسم کے پہاڑ, نرم قسم کی ریتیلی زمین, کے پانی والے چشمے اور منتشر قسم کی بستیاں جہاں نہ اونٹ پرورش پا سکتے ہیں نہ گائے اور بکریاں. خدا نے اتنا مقدس ایک گھر بنایا, اس کو خانہ کعبہ کو مکہ میں رکھ دیا جو بنجر زمین تھی, اور کفاروں کے نصیب میں سوئٹزرلینڈ اور فنلینڈ چھوڑ دیے جو زرخیز تھے. تو اب کوئی احمق خدا سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ خدایا کافروں کو تو تو نے زرخیز خطے دے دیے اور اپنے گھر کو بنجر زمین میں رکھ دیا, تو اپنے گھر کو تو نے زرخیز زمین میں کیوں نہ بسا دیا؟ بھائی زرخیز زمینیں کم تھیں اللہ کی. کوئی یورپ اور امریکہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زرخیزی سے بھرے پڑے ہیں, اور خانہ کعبہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے بنجر زمین ہے. امیر مومنین مصلحت فرما رہے ہیں, فرمانے خدا نے اپنی قیمتی ترین چیز کو سخت ترین زمین میں قرار دیا تاکہ کوئی تفریح کے لیے نہیں آئے, صرف خدا کے گھر کے لیے آئے. یہاں پر تفریح کی جگہ نہیں ہے, بندگی کی جگہ ہے, عبادت کی جگہ ہے. یہاں تک پہنچنے کو مشکل قرار دے دیا, کہا امتحان دے کر آؤ, آسانی سے نہیں آنے دے گا. اللہ نے اس عبادت کے اندر عجیب و غریب فضیلتوں کو جمع کیا ہوا ہے, ہر طرف سے امتحان رکھ دیا ہے, ہر طرف سے ایک نئی زندگی کا آغاز رکھ دیا ہے. اس جملے کو تحفظ فرمائیے گا, حج نئی زندگی کا آغاز ہے. حج نئی زندگی کا, اس کی تشریح پر پوری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ابھی. حج نئی زندگی کا آغاز ہے. اگر کوئی حج کرتا ہے اس کی معنویت کے ساتھ اس کی زندگی دوبارہ شروع ہونی چاہیے, متعدد پہلوؤں میں اس کی زندگی دوبارہ شروع ہونی چاہیے, اس خاطر اس کو سخت قرار دے دیا. یا تو اگر کوئی نئی زندگی چاہتا ہے, پاکیزہ زندگی شروع کرنا چاہتا ہے, اس کو سختی سے حاصل کرے گا. فرمایا, اس کے بعد اس نے آدم اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ اپنے کاندھوں کو اس کعبہ کی طرف موڑ دیں, اور اس طرح انہیں سفر سے فائدے اٹھانے کی منزل اور پالانوں کے اتارنے کی جگہ قرار دی, جس کی طرف لوگ دور افتادہ بے آب و گیا بیابانوں, دور دراز گھاٹیوں کے نشیبی راستوں, زمینوں سے کٹے ہوئے دریاؤں کے جزیروں سے دل و جان سے متوجہ ہوتے ہیں. مشکل جگہ پہ رکھا ہے, لیکن آدم اور اس کی اولاد کو حکم دے دیا, کہا نہیں یہاں پہنچو. اب جبکہ حکم دے دیا, وَأَذِّن لِلنَّاسِ بِالْحَجِّ اب يَأْتُونَكَ, ہر طرف سے آئیں گے, مِنْ كُلِّ غَامِرٍ, ہر وادی سے اٹھ اٹھ کر آئیں گے. اور اس کے بعد اس کے منظر کو امیر المومنین اس طرح فرماتے ہیں، یہ کیوں کریں گے؟ حاجی ہر طرف سے اٹھ اٹھ کر آ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ذلت کے ساتھ اپنے کاندھوں کو حرکت دیں اور اس کے گرد اپنے پروردگار کی الوہیت کا اعلان کریں، اور پیدل اس عالم میں دوڑتے رہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں، سر پر خاک پڑی ہو، اپنے پیراہنوں کو اتار کر پھینک دیں اور بال بڑھا کر اپنے حسن و جمال کو بدنما بنا لیں. یہ عظیم الشان امتحان ہے. اصلا خدا چاہتا ہے حج پہ صورت بگڑ جائے، بال لمبے ہوں. عجیب و غریب مستحبات ہیں حج کے، عجیب و غریب مستحبات. مستحب ہے کہ حج سے پہلے کم از کم ایک مہینے تک بال نہ کٹوائے، مستحب ہے. اے خدایا، ایک مہینے تک بال نہ کٹواؤں، بال اتنے لمبے لمبے ہو جائیں گے اور تیرے سفر میں تو مٹی اڑنی ہے، تو میرے ان گندے بالوں کو تجھے کیا پسندیدگی؟ کہتا ہے یہ ہمیں اچھا لگے گا کہ تم اپنے حسن کو ختم کرو ہمارے حسن کو درک کرنے کے لیے، اپنے جمال سے گزر جاؤ خدا کے جمال کو سمجھنے کے لیے. امیر المومنین نے یہی فرمایا نا، کہ کیا فرمایا؟ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں، سر پہ خاک پڑی ہو، اپنے پیرہنوں کو اتار پھینکیں اور بال بڑھا کر اپنے حسن جمال کو بدنما بنا لیں. یہ ایک عظیم امتحان ہے، واضح بلا ہے، جس کے ذریعے ابدیت کی مکمل آزمائش ہو رہی ہے. پروردگار عالم نے اس مکان کو رحمت کا ذریعہ اور جنت کا وسیلہ قرار دیا. وہ اگر چاہتا تو اس گھر کو اور اس کی تمام مشاعر کو باغات اور نہروں کے ذریعے سے نرم و ہموار بنا دیتا، جہاں گھنے درخت ہوتے، قریب قریب پھل عمارتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی اور آبادیاں متصل ہوتی، کہیں سرخ پودے ہوتے، کہیں سرسبز باغات، کہیں چمنزار، کہیں پانی میں ڈوبے ہوئے میدان. لیکن فرمایا، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ اس طرح آزمائش کی سہولت کے ساتھ جزا کی مقدار گھٹ جاتی. خدا نے چاہا امتحان رہے، جزا بڑھتا رہے. یہ حج ہے. اللہ جو بندے کا بندے سے زیادہ بڑھ کر عاشق ہے، وہ اپنے اس بندے کو مصیبتوں میں دیکھنا چاہتا ہے، چاہتا ہے اس کا جمال نظر نہ آئے. اصل مستحب ہے. آپ نے دیکھا احرام کے اندر تو واجب ہے کہ آپ آئینہ نہ دیکھیں. کیوں آئینہ نہ دیکھیں؟ اگر آئینہ دیکھتے ہیں کفارہ ہے. کیوں ہے بھائی کفارہ؟ اصل وہ وقت ایسا ہے کہ آپ دنیا کی کسی جمال پہ توجہ نہ دیں، صرف خدا کی طرف دیکھیں، اپنی ذات کو بھلا دیجئے، خدا کو زندہ رکھ لیجئے. اس لیے کہا آئینہ مت دیکھو. کیوں؟ آئینہ دیکھے گا تو خود اپنے آپ کو دیکھے گا نا، میں کیسا لگ رہا ہوں، اسی لیے دیکھتا ہے نا آئینہ. مت دیکھو اپنے آپ کو، خدا کو دیکھو. اس کا مطلب ہے اس کعبہ میں خدا نظر آنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں مادی آئینے توڑ دو، مانوی آئینے کے اندر دیکھو، تمہیں خدا بھی نظر آئے گا. اس کعبہ کو آئینہ ہونا چاہیے، ورنہ آئینوں سے کیوں رکوایا اس نے؟ یہ سب اس حج کے اندر ہے. یہ ساری مانویتیں اس حج کے اندر جمع کر دیتا ہے پروردگار عالم. تو عزیز محترم، ایک عجیب میدان عمل ہمارے لیے پروردگار عالم نے فراہم کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس کے آخر میں جا کر بس ایک دو جملات اور اس خطبے کی عرض کروں. یہ خطبہ نمبر 192 ہے. آپ سے درخواست کروں گا گھر تشریف لے جائیے، خطبہ نمبر 192 کے ان جملات کو ضرور مطالعہ فرمائیے گا جو حج سے مربوط ہیں. اس کے بعد فرمایا، لیکن پروردگار اپنے بندوں کو سخت ترین حالات سے آزمانا چاہتا ہے اور ان سے سخت ترین مشقتوں کے ذریعے بندگی کروانا چاہتا ہے، اور انہیں طرح طرح کے ناخوشگوار حالات سے آزمانا چاہتا ہے. یہ سب کیوں چاہتا ہے؟ چند وجوہات بیان فرمائیے. تاکہ ان کے دلوں سے تکبر نکل جائے، ان کے نفوس میں تواضع اور فروتنی کو جگہ ملے، اور اسی بات کو فضل و کرم کے کھلے ہوئے دروازوں اور عفو و مغفرت کے آسان ترین وسائل میں قرار دے دے. اب دیکھیے ایک سیکوینس نظر آتی ہے. وہ یہ کہ ایک انسان حج پہ جا رہا ہے، خدا ہے تو اپنی دعوت کے لیے بلا رہا ہے، لیکن سختیوں کے ساتھ بلا رہا ہے. عام انسان جب کسی کو دعوت دیتا ہے اپنے گھر میں تو اس کے لیے نرمیاں فراہم کرتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں دعوت دوں گا، سواری بھی دوں گا، یہاں پہ اترنا اس طرح میں، کہتا ہے. خدا کہتا ہے نہیں، میں دعوت دوں گا، سختی میں بھی ڈالوں گا. خدا ہے کیسی دعوت ہے یہ؟ تم کھانا کھلانا چاہتے ہو تو نرمیاں دو، میں معنویت دینا چاہتا ہوں تو سختیوں میں دوں گا. اللہ کی معنویت اس کائنات کی قیمتی ترین چیز ہے. لہذا دنیا کے لیے نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو نہ دیتا، اور معنویت کی حیثیت کے لیے فرمایا کہ اللہ کے مناجات کی لذت اتنی عزیز ہے کہ کافر کو اس سے محروم کر دیا، مچھر کے پر کے برابر بھی مناجات کی لذت نہیں دی، جو چیز فضول تھی وہ کافر کو بھر بھر کے دی ہے، جو عزیز تھی وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں دی ہے. یہ خدا کا نظام ہے، یہ دنیا دار البلا اسی لیے ہے، محل امتحان. فرمایا تم آؤ میرے گھر کی طرف، میں نے تمہیں دعوت دی ہے، اپنے نبی کو موظف کیا، کہا جگہیں چھوڑ دو. عجیب بات یہ ہے، امیر المومنین کے ایک عامل ہیں، امیر المومنین کے زمانے میں مکہ کے اوپر حاکم تھے، قسم بن عباس، ان کو اپنا ایک خط لکھا، مکتوب نمبر 67 میرے خیال میں آپ کی خدمت میں اس خط کو بھی عرض کرتا چلوں، وہ بھی ابھی گفتگو میں آ جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ خط یعنی بڑا عجیب ہے اس لحاظ سے، قسم بن عباس کے نام، قسم بن عباس کے نام خط لکھا، مکے میں ان کے عامل ہیں، کہا اما بعد لوگوں کے لیے حج کے قیام کا انتظار کرو، انہیں اللہ کی یادگار دنوں کی یاد دلاؤ، صبح و شام عمومی جلسے رکھو. عامل مکہ سے کہا کہ لوگوں کو ایام حج کے لیے تیار کرو، حج کے دنوں کی یاد دلاؤ، صبح شام عمومی جلسے رکھو، صبح کو بھی بلاؤ شام کو بھی بلاؤ، لوگ آئیں تمہارے پاس دین کو سیکھیں. آخر میں جا کر یہ کہا، جو مکے والے کیوں امیر المومنین کو نہیں مانتے، شاید اس کی ایک وجہ یہی رہی ہوگی، اہل مکہ سے کہو کہ خبردار مکانوں کا کرایہ نہ لیں حاجیوں سے. اہل مکہ سے کہا کہ حج کے دنوں میں مکانوں کا کرایہ نہ لیں. کیوں؟ فرمایا کیونکہ پروردگار نے مکے کو مقیم اور مسافر دونوں کے لیے برابر قرار دیا ہے. کہا تم مقیم ہو، تم اپنے گھر میں رہتے ہو، کرایہ دیتے ہو، نہیں دیتے تو وہ جو مسافر تمہارے گھر میں رہے گا حج کے دنوں میں کرایہ نہیں دے گا. یہ امیر المومنین کا حکم تھا. جب معاویہ کی حکومت آئی تو اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، کہا کہ نہیں، یہ امیر المومنین کا یہ حکم قبول نہیں ہے ہمیں. آج کے سعودی حکمران ایک مخالفت جو کر رہے ہیں وہ یہی مخالفت ہے، اب بھی ہو رہی ہے. ذرا تصور کیجئے کیا ہوگا اگر یہ ہو جائے کہ حج کے ایام میں مکے والے کے لیے کرایہ لینے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال خدا تعالیٰ نے یہ نظام اس طرح سے بنایا، کہا دیکھو حج کے لیے آؤ، تمہارے اوپر واجب ہے. نبی سے کہا لوگوں کو دعوت دو، اہل مکہ سے کہا گھروں کے دروازے کھول دو، حج کے دنوں میں جو یہاں پہ رکے گا اس سے کرایہ نہیں لیا جائے گا. یہ سارے کام ہو گئے. اب حج انجام دوں گا تو کیا ہوگا؟ سختیاں جھیلنی پڑیں گی. اچھا خدا ہے میں ساری سختیاں جھیلنے کو تیار ہوں، ساری سختیاں جھیلوں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل سے تکبر کا خاتمہ ہو جائے گا، دل سے تکبر چلا جائے گا، تکبر چلا جائے گا، تمہارے اندر تواضع آ جائے گا، اللہ کی بندگی کو احساس کرو گے. خدا ہے اگر یہ دو چیزیں ملیں تو کیا ہوگا؟ تو اس بات کو اللہ کے فضل و کرم کے کھلے دروازوں اور عفو و مغفرت کے آسان ترین وسیلوں میں سے قرار دیا. کہا اگر تم نے یہ کر دیا تو ہماری عفو و مغفرت کے دروازے تم پر کھل جائیں گے، ہمارا فضل و کرم تم پہ نثار ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ وہ چیز ہے جو ہم دنیا دار نہیں سمجھ پاتے. واپس آ کر حاجیوں کے سامنے وعدہ ہوا، عجیب و غریب روایتیں حج کے بارے میں. ایک آدمی چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مولا حج کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ یا میں ہر سال حج پہ جاؤں گا، یا میرے اہل میں سے، میرے خاندان میں سے کوئی ایک مرد حج پہ جائے گا. راوی نے لکھا ہے کہ چھٹے امام نے کہا تم نے فیصلہ کر لیا ہے، کرو گے یہ؟ کہنے لگا بالکل میں نے فیصلہ کر لیا، میں یہی کروں گا. امام نے فرمایا بس مطمئن رہو کبھی فقیر نہیں ہوگے، مطمئن رہو کثرت مال تمہارے اوپر برسے گا، یہ ہوگا تمہارے ساتھ. ینفیان الفقر، کہا یہ تمہارے ساتھ ہوگا. کیوں تم نے یہ فیصلہ کیا؟ اصل یہ تو الٹا فیصلہ ہے، معاشی اعتبار سے تو الٹا فیصلہ ہو گیا، سال کا 1.5 لاکھ کا 2.25 لاکھ کا خرچہ اور بڑھا لیا اس نے. مولانا نے فرمایا نہیں، تم مطمئن رہو تمہارے پر مال برسے گا، اللہ کے گھر کو آباد کرو گے خدا تمہیں برسائے گا. یہ وہ چیزیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے. یہ تو دیکھیے صرف حج کا معاملہ ہے ابھی. اب میں آخر میں چند جملے لگاتا چلوں تو ہمیں نہیں معلوم جب حجت خدا ظاہر ہوں گی تب نعمتیں کیسے برسیں گی. یہ تو ابھی حج کا معاملہ ہے، یہ تو ابھی چند وعدے ہیں نا جو حج کے سلسلے میں ہمیں ملے ہوئے. مثلا کسی نے کہا مولا میں مال میں تنگی کا شکار ہوں، کاش شادی کر لوں. کہا مولا میں پہلے ہی سختی میں ہوں، شادی کروں ایک اور خرچہ بڑھا. کہا تمہیں خدا دے گا، اپنی برکت سے نوازے گا، یہی طریقہ ہے. وہ فقیر آتا ہے کہتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں مولا کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا مال بڑھے گا. اب تک نہیں سمجھ پا رہے نا. اب آپ دیکھیے ہم خدا سے کہیں خدا اپنی نعمتیں برسا, کہتا ہے تم اپنے حجت کی مدد کرو میں نعمتیں برساؤں گا. کیا کریں حجت کی مدد کے لیے؟ اتنا زمین تیار کر لو میری حجت ظاہر ہو جائے. ایک دفعہ ظاہر ہو گئی پھر تم دیکھنا نعمتیں برسنا کسے کہتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دے گی, آسمان سے نعمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی, ہمیں کہاں سمجھ میں آتا ہے. لیکن خدا نے وعدہ کیا ہوا, کہا ایسے ہوگا. اور یقین فرمائیے دنیا کے اندر بھی نظر آتا ہے, شاید ذہن سمجھ نہیں پا رہا ہو لیکن نظر کم سے کم ضرور آتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ خدا نے متعلقہ نظام ہے. اب اس حج کو سمجھنے کے لیے تیاری کہاں سے کرے گا؟ حج اس طرح کی ایک عبادت ہے. میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں, حج کے لیے کیا کروں؟ مثلا فرض فرمائیے اب ہم سوچتے ہیں ایک پوٹینشیل حاجی, کچھ آپ میں سے حج کیے ہوئے ہیں, کچھ کی زندگی میں ارادہ ہوگا انشاءاللہ کہ خدا ہمیں حج کی طرف لے کر جائے. اصل میں حج کو کس نظر سے دیکھوں؟ حج کے پہلے عمل کو کیا قرار دوں؟ حج کا پہلا عمل تو میں فضیلتوں کی طلب قرار دے دوں. 35 لاکھ لوگوں نے حج کرنا ہے. 35 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں. یہ سب لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کس لیے حج کرنے جا رہے ہیں؟ کسی کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ بس اللہ نے ایک موقع دیا ہے گناہوں سے چھٹکارا پانے کے لیے, میں جاؤں گا پاکیزہ ہو کے آ جاؤں گا پھر اسٹوری دوبارہ سے شروع کر دوں گا. ہمارے یہاں تو مشہور ہے, ایک گورنمنٹ آفیسر سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا یار یہ لوگ ساری زندگی رشوتیں لیتے رہتے ہیں, یہ کس امید پہ لیتے ہیں کہ خدا انہیں کیا کرے گا؟ کہنے لگا اس کا انہوں نے حل نکالا ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا یہ 58 سال کی عمر تک لیتے ہیں, 58 سال میں ملازمت کے جب ریٹائرمنٹ میں 2 سال رہ جاتے ہیں تو حج پہ چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں اب تک کے سارے گناہ بخش دیے گئے, باقی 2 سال رشوت نہیں لیں گے, معاملہ ختم ہو گیا. یہ ہے حج. حسن حماقتوں کا بازار ہے اگر حج یہ ہوتا, نعوذ باللہ تعالی. کہ خدا نے یہ رکھا ہے حج, دیکھیے کس طریقے سے دین خدا کی نعوذ باللہ دھجیاں بکھیر دیتے ہیں یہ لوگ. خدا نے حج اس لیے نہیں رکھا کہ پرانے گناہوں کو میں صاف کروں گا, تم اپنا اکاؤنٹ دوبارہ سے شروع کرنا, گناہ سے جو کچھ کمایا تھا وہ بھی تمہارے ساتھ چلتا رہے گا. کب خدا نے مجوز دیا اس بات کا؟ اذن حج کے حج کرنے کے لیے جو کمائی آپ خرچ کریں گے وہ مشکوک بھی حج میں قبول نہیں ہو پائے گی. حج کا معاملہ کفن کا سا معاملہ ہے. کیسے انسان اپنے کفن میں احتیاط کرتا ہے, کفن میں کم سے کم حرام کمائی نہ جائے. حج کا معاملہ ایسا معاملہ ہے. حاجی کو چاہیے سب سے پہلے تو اپنے حج کے لیے اپنی نیت اور اپنے مال کو تیار کرے. مثلا میں حج کرنے کے قابل ہوں یا نہیں ہوں, اس کے لیے تیاری کر. مہینوں تو اس بات کے اوپر جدوجہد کرے میرا نفس حج کے لیے تیار ہے. ایسا نہ ہو میں خانہ کعبہ کے برابر سے گزر جاؤں مجھے کچھ نصیب نہ ہو پائے. کیسا ہو سکتا ہے؟ ہاں بہت زیادہ ہو سکتا ہے. یزید نے بھی حج کیے ہوں گے. ظالم و تاغیوں, کون سا ظالم و تاغی اور جابر ہے جس نے حج نہیں کیا ہوگا؟ ان سب نے حج کیے ہیں, کیا انہیں کچھ نصیب ہوا؟ یہ مامون الرشید جس نے 8ویں امام کو زہر دیا, نبی اکرم کے روزے کے اوپر جاتا ہے حج کے بعد اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں مجبور ہوں آپ کی اولاد کے ساتھ سختی کروں. نعوذ باللہ, جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں پھر بھی کر رہا ہے, حج بھی کر کے آیا ہے. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حج نے کچھ نہیں دینا ہے. کیوں؟ اصل پہلی شرط فراہم نہیں ہو رہی ہے. پہلی شرط تو ہے کہ اپنے آپ کو حج کے لیے تو تیار کرو, تم نے حج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے نماز کے لیے تیاریاں کتنی ہیں. آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں, تیاریاں کتنی ہیں؟ سب سے پہلے کہا وضو کرو. اچھا اگر میں ابھی نہا کے نکلا ہوں, جسم پاک صاف ہے, اب بدن پہ کوئی گندگی ہے ہی نہیں, تب بھی وضو کروں؟ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے اصلا, وہ کچھ اور تھا. اب وضو کرو. آپ نے وضو کر لیا, اس وضو میں کیا کروں؟ اصل پورے وضو کی دعائیں دیکھ لیجیے, قیامت کی یاد دلا رہی ہے. وضو کی ہر دعا قیامت کی یاد دلا رہی ہے. اچھا قیامت کا اتنا ذکر کروں اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ نہیں ابھی تو نماز کی پہلی شرط فراہم ہو گئی ہے. حتیٰ اس وضو سے پہلے شرائط دی ہیں. کہا دیکھو پانی کہیں ایسا نہ ہو جو مشکوک پیسے کا ہو, اس سے وضو نہیں ہوگا. وضو کرنے کے بعد میں کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے, بدن کے اوپر کچھ لباس ہے. کہا دیکھو پہلے لباس کہیں مشکوک پیسے کا تو نہیں ہے کہیں. اصل نماز کے اندر شرط ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ اپنا ہے. مثال کے طور پر کہیں آپ کھڑے ہیں, میں کسی کے گھر دوست کے گھر گیا, جب دوست کسی کے گھر پہ گیا وہاں پر ایک ابا رکھی ہے, میں نے وہ ابا اٹھائی اور نماز پڑھنا شروع کر دی, جائز نہیں ہے میرے لیے, مجھے یقین نہیں ہے مہمان کے لیے اجازت تھی یہ ابا پہننے کی یا نہیں تھی. لباس میں شرط ہے کہ یقین ہو آپ کو کہ مالک کی اجازت ہے, ورنہ جائز نہیں ہے. یہ نماز کی ایک اور شرط ہو گئی. پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, قبلہ رخ ہوئی ہے, رخ خود ایک شرط ہے. پھر آپ نے جناب علی اذان دینی ہے, تمام اقرارات دوبارہ سے انجام دینے, پھر آپ نے اقامہ کہنا ہے, یہ تمام باتیں کرنی ہیں. اب آپ نماز کے پہلے عمل کے لیے تیاری کر چکے ہیں, اب کیا ہے, اب بولیے تکبیرۃ الاحرام. اتنی تیاریوں کے بعد یہ ساری تیاریاں کروائیں کس لیے؟ اللہ کے حضور میں پہنچنے کی پہلی شرط یہی سب کچھ ہے. وہ دن میں 5 دفعہ اپنے حضور پہنچنے کے لیے اتنی شرطیں لگاتا ہے تو اپنے بیت اللہ کی معنویت سے نصیب ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں لگائے گا, کوئی تیاری نہیں کروائے گا. اب سمجھ میں آتا ہے کیوں کسی کے اوپر حج کا اثر نہیں ہو پا رہا, بہت ساروں کے اوپر حج کا اثر نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ یہی ہے, اصلا سمجھ نہیں پا رہے ہم کر کیا نہ ہیں, آداب حج کہاں سے شروع کریں, یہ مشکل سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمارا تو سارا ہم و غم اس میں نکل جاتا ہے, ٹکٹ کہاں سے لینا ہے, قافلہ کون سا ہونا چاہیے, کون سے ہوٹل میں ٹھہرائے گا, کتنے کمروں میں کتنے لوگ ٹھہرے ہوئے ہوں گے, دوپہر کا کھانا دے گا یا نہیں دے گا, کھانے کے ساتھ پھل دے گا یا نہیں دے گا, یہی سوچ سوچ کے مرے جا رہے ہیں. اور جو اصلی مشکل ہے کہ بھائی حج سے بھی کچھ لینا ہے یا نہیں لینا ہے, وہ ذہن میں نہیں آ کے دیتی. اچھا, اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی ہے ہمارے پاس, وہ کیا ہے, وہ یہ کہ تمام ظواہر حج پر توجہ ہے. احرام کا کپڑا سوتی ہونا چاہیے یا ریشمی ہونا چاہیے, تولیہ والا ہونا چاہیے غیر تولیہ والا, یہ تمام باتیں ذہن میں روکتا ہے. لیکن بہت کم احرام پہنتے وقت سوچ رہے ہوتے ہیں اب ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے. نیت کو 10 دفعہ دہراتے ہیں, مولانا صاحب یہ بتائیے گا نیت میں کون کون سے الفاظ کہنے, آپ نے کہہ دیا وہ الفاظ بار بار دہرائے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, تلفظ صحیح ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں. اصلا اس احرام پہننے کی کوئی نیت ہے؟ لفظی نیت تو آپ نے دہرا لی ہے, کوئی مانوی نیت بھی ہے کیا؟ اس پر توجہ کتنی ہے؟ طواف کی کوئی مانوی نیت ہے یا نہیں ہے؟ صفا و مروہ کی کوئی مانوی نیت ہے یا نہیں ہے؟ اصل نماز کے تمام احکام کی مانوی نیتیں ہیں, رکوع کی مانوی نیت ہے, سجدے کی نیت ہے, قیام کی نیت ہے, حج کی کوئی نہیں ہے, حج ایسا ہی ہے. یہ وہ مشکل ہے ہمارے سامنے جو ہم دوسرے سیشن میں حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ حج کس طریقے سے مؤثر بنایا جائے. تو اذان محترم جو اب تک آپ کی خدمت میں بیان ہوا, پہلے مرحلے میں ہم نے کوشش کی آپ کے سامنے عبادت کے تصور کے اوپر اظہار ہو جائے کہ عبادت کیوں پروردگار عالم نے رکھی ہے. دوسرے معاملے میں عرض ہوا کہ عبادت کے اندر جو خطرہ ہے وہ یہ کہ ایک عبادت اپنے اجتماعی اثر دے دیتی ہے, انفرادی کوئی اثر نہیں ہوتا. اجتماعی اثر ہو رہا ہوتا ہے, انفرادی اثر نہیں ہوتا. یا عبادت قیامت کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے اور دنیا کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا. دونوں کی ایک وجہ ہے وہ یہ کہ وہ عبادت بغیر معرفت کی ہوتی ہے. اگر معرفت کے ساتھ ہو تو اجتماعی اثر کے ساتھ انفرادی اثر بھی ہوگا, اور اگر عبادت معرفت کے ساتھ ہو تو آخرت کو بھی مؤثر کرے گی, اس کو بھی تبدیل کرے گی اور میری ذات کو بھی تبدیل کرے گی. پھر ہم نے عرض کیا کہ حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بہت ساری عبادتوں کا اجتماع ہے. بعض عبادتیں مختلف کیٹیگریز میں جاتی ہیں لیکن حج کی عبادت ایک جامع عبادت بن کے سامنے آتی ہے. حج کی عبادت کے اندر 3 فوکس ہمیں نظر آتے ہیں, ایک بیت اللہ, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, اور تیسرا ہمارے اپنے مستقبل میں جو ہمیں درس حاصل کرنا ہے, جو کچھ میں نے اس عبادت سے حاصل کرنا ہے. ان تینوں کے اوپر اگر کوئی توجہ دے تب کہیں جا کر اس کا حج ایک کامیاب حج کہلاتا ہے. پھر حج کی فضیلت میں امیر المومنین کا خطبہ نمبر 192 عرض ہوا, جس کے اندر امیر المومنین نے حج کے بعض اسرار کی طرف نشاندہی فرمائی اور آخر میں بیان کیا کہ یہ تمام کام تم انجام دو تاکہ تمہارے اندر سے تکبر کا خاتمہ ہو جائے, تمہارے اندر تواضع اور فروتنی اللہ کے سامنے آئے, اور اگر یہ ہوا تو تمہارے اوپر زمین و آسمان کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی, اس کے عفو و مغفرت کے دروازے کھل جائیں گے. اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ حج کے اعمال کی معنوی نیت کے اوپر توجہ دیں گے اور اس کو ہوتے ہوئے کچھ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے زمانے میں حج کس طریقے سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کو متاثر کرے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.